ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. 26 پارے کی تلاوت کی گئی. سورہ احقاف میں اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. حملته امه کرہا ووضعته کرہا، پھر خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا کہ جو ایک بوجھ اٹھاتی ہے، یقیناً ناپسندیدہ بوجھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اٹھانا پڑتا ہے. ووضعته کرہا، اور اسی طریقے سے جب وضع حمل ہوتا ہے تو بھی اس کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا جو حمل ہے اور پھر دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے، ملا کر 30 مہینے ہوتے ہیں، اس کا ذکر کیا. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغ کی عمر کو پہنچے. وہ بلغ 40 سنہ، پھر 40 سال کی عمر میں پہنچا، یعنی بچہ ایک پیدا ہوتا ہے تو بلوغ کو پہنچتا ہے، پھر 40 سال کا ہوتا ہے. تو قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو اس کو یہ چاہیے بھی اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں تیری ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی. وانا اعمل صالحا ترضاه، اور یہ کہ میں ایسا عمل کروں جس سے آپ راضی ہوں، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دیجیے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور آپ ہی کا فرما بردار ہوں. بعض حضرات نے فرمایا کہ ویسے تو آیت چاہے کسی بھی معاملے میں اتری ہو، یعنی شان نزول جو بھی ہو، لیکن وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آیتیں ہوتی ہیں اور احکام ہوتے ہیں. بعض نے فرمایا کہ اس پوری آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے شراکت کی تجارتی، اور پھر آپ تجارتی قافلہ لے کر ملک شام تشریف لے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 18 برس کی تھی. تو اس کو اس سے ذکر فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ، یعنی ایسی عمر میں پہنچ گیا کہ جس میں انسان کو خوب سوجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو 40 برس کے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 38 سال کی تھی، یعنی 2 سال چھوٹے تھے. وہ بلغ 40 سنہ، اور پھر 40 برس کو بھی پہنچے. تو اس وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ اللہ نے مجھے بھی دولت ایمان سے مالا مال کیا اور میرے والدین کو بھی، اور ایسے اعمال کی توفیق دی جس سے اللہ تعالی راضی بھی ہوئے اور میری اولاد کی اصلاح بھی فرمائی. تو وہ بعد میں فرمایا کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں دولت اسلام سے مالا مال بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہے تو آپ کے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ ہم وقت آپ ہی کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ زندگی ہی میں، یعنی آپ خود بھی مسلمان ہوئے، والدین بھی مسلمان ہوئے، اور اسی طریقے سے آپ کی اولاد بھی مسلمان ہوئی. تو اس اعتبار سے بعد میں فرمایا کہ یہ آیت خاص ہیں حضرت صدیق اکبر کے لیے، لیکن بہرحال اس کا حکم جو ہے وہ عموم ہے آخر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. اس میں ایک تو ماں کا حق زیادہ بتلایا ہے باپ سے، کیونکہ ماں تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے باپ کے مقابلے میں، اس لیے فرمایا کہ ماں کا حق باپ سے بہرحال زیادہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے سلوک کرو، پھر ماں کے ساتھ کرو، پھر ماں کے ساتھ کرو، پھر باپ کے ساتھ کرو. تو گویا کہ 3 دفعہ ماں کے ساتھ ذکر فرمایا، اور 4th مرتبہ فرمایا کہ باپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. تو اگرچہ دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ماں چونکہ تکلیف اٹھاتی ہے پہلے سے، یعنی وجہ حمل کے دوران پورے 9 مہینے، اور بعد اس کے بعد پھر یہی نہیں فارغ ہی نہیں ہو جاتی، اس کے بعد جب ولادت ہو جاتی ہے تو بھی بچے کی تکلیف جو ہے سال 2 سال بلکہ ایک عرصے تک وہ تکلیف برداشت کرتی رہتی ہے. تو یقیناً یہ وہ تکلیفیں ہیں جس میں باپ شریک نہیں ہوتا کم از کم. تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور ماں کی اس تکلیف کا ذکر کیا ہے کہ جو تمہاری خاطر وہ برداشت کرتی ہے اٹھاتی ہے، اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنی ماں کا اکرام اور احترام کرو اور ان کے لیے ان کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو۔ اسی طریقے سے اگلے رکوع میں ان جنات کا ذکر کیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، اس پر انہیں تشویش ہوئی کہ بھی پہلے ہم جایا کرتے تھے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ خبریں لے اڑتے تھے، لیکن اب ہمارا جانا چونکہ بند ہو گیا تو دیکھو کائنات میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو مختلف گروہ مختلف جگہوں پر گئے، ایک گروہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف بھی آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تھے، آپ نے نماز بھی پڑھی، لیکن اس جنات کے آنے اور جانے کا آپ کو علم نہیں ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا، آپ کی تلاوت سنی اور اس کے بعد ان میں سے جو ہے وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد وہاں سے واپس ہوئے اور واپس آنے کے بعد یعنی واپس ہونے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو بھی کہا کہ یہ وجہ ہے کہ ہم آسمانوں کی طرف نہیں جا سکتے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل ہوتا تھا یہ وہی کلام ہے جو ان پر نازل ہوتا ہے، لہذا تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ چنانچہ 300 جنات غالباً اس وقت مسلمان ہوئے، اس کے بعد پھر بعد میں بھی وہ آتے جاتے رہے، 6 مرتبہ تقریباً ثابت ہے اس بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح چاہی۔ تو بہرحال لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا، بعد میں جب دوبارہ آئے سورہ جن کے اندر اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ جنات آئے تھے اور مسلمان بھی ہوئے، انہوں نے قرآن مجید بھی سنا۔ تو بہرحال مختلف اوقات میں جنات آتے رہے، اللہ تعالیٰ نے جن جن کو ہدایت نصیب میں لکھی تھی وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور مسلمان ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا ہے، بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ مکہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہوا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ فتح کا نازل ہونا اصل میں یہ اس وقت مکہ کا فتح ہونے کی خوشخبری تھی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے خواب دیکھا، اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ مکہ کا طواف کر رہا ہوں، پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میرے ہاتھ میں مکے کی چابی ہے بیت اللہ کی، تو یہ خواب آپ نے صحابہ اکرام کو بیان فرمایا تو صحابہ اکرام بے چین ہو گئے اور انہوں نے فوراً تیاری کرنی شروع کر دی کہ بس فوراً جو ہے وہ مکہ چلیں تاکہ وہاں جا کر عمرہ بھی کریں اور طواف بھی کریں۔ تو بے چینی ہو گئی صحابہ اکرام کو، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا تھا کہ بھئی اسی سال مکہ فتح ہو جائے گا یا اگلے سال ہو جائے گا، یعنی کوئی تعین نہیں فرمائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خواب دیکھا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو آگے چل کے یہ خواب سچا ہونا تھا فتح مکہ کے موقع پر، لیکن صحابہ اکرام کو اس وقت سے بے چینی شروع ہوئی اور ایک بڑی تعداد صحابہ اکرام کی جمع ہو گئی مکہ مکرمہ جانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں جو دیہات تھے ان کو بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، لیکن ان میں سے بعض نے انکار کر دیا اور بعض تیار ہو گئے، اور جو تیار ہوئے تو تقریباً 1400 کے قریب افراد تھے جو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکے کے لیے روانہ ہوئے اور ارادہ آپ کا عمرہ کرنے کا تھا۔ ادھر مکہ مکرمہ کے کافروں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا کہ اگر یہ اس وقت مکے میں داخل ہو گئے عمرہ کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم کمزور پڑ گئے، اس لیے ان کو کسی صورت بھی مکہ مکرمہ میں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی ایک جماعت دی گئی اور دیگر لوگوں کو متعین کر دیا گیا کہ فلاں فلاں مقام پر تم بیٹھ جاؤ اور کسی جگہ سے مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکیں، اور ایک جاسوسی نظام اس طرح سے قائم کر دیا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک لمحے کی خبر ان تک پہنچتی تھی، یعنی مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پر لوگوں کو بٹھا دیا، جو خبر ہوتی تھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھنے والا جو ہے وہ زور سے بولتا تھا اور دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر اس تک آواز جاتی تھی، دوسرا تیسری چوٹی پر، تیسرا چوتھی والے کو، اس طریقے سے لمحوں کے اندر ایک خبر جو ہے وہ کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتی تھی۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک جاسوسی نظام قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ تم جا کر دیکھو مکہ مکرمہ کے کیا حالات ہیں، تو صحابہ اکرام میں سے بعض تشریف لائے، انہوں نے بھی آ کر بتایا کہ وہ تو پوری جنگ کی تیاری میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افسوس ہے اہل مکہ پر کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. یعنی اتنا کچھ انہوں نے گنوا دیا ہے, کتنے لوگ ان کے ختم ہو گئے ہیں, اس کے باوجود اب تک ان کے اندر دم خم ویسے ہی ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ اب کیا کرنا چاہیے, صحابہ اکرام نے مشورہ کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ارادہ چونکہ عمرہ کرنے کا ہے اس لیے آپ اپنے ارادے پر ہی باقی رہیے, باقی اگر وہ جنگ کے لیے تیار ہوں گے تو ہم بھی تیار ہیں. یعنی ہم اپنے طور پر جنگ نہ کریں, اپنے طور پر پہل نہ کریں, اگر وہ ہم سے پہل کریں گے تو پھر ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں. بہرحال آپ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے آ کر پڑاؤ ڈالا, اور یہاں جو آپ کی اونٹنی تھی اس کے پیر میں چوٹ لگ گئی, پھر وہ اٹھی نہیں. تو صحابہ کرام نے جب اسے اٹھانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں اٹھے گی, کیونکہ اس کو بٹھایا اللہ رب العزت نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکیں گے. تو بہرحال وہاں پر وہ اونٹنی بیٹھ گئی. بعد میں پھر اللہ کے حکم سے جب آپ نے فرمایا تو اونٹنی اٹھ کے بھی کھڑی ہو گئی. لیکن بہرحال یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. یہ صلح نامہ دب کر کیا گیا تھا, یعنی ایسی صلح تھی جس میں مسلمانوں نے جن شرائط پر صلح کی تھی وہ بظاہر یہ تھی کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی, لیکن اللہ تعالیٰ اب حکیم ہے, وہ جانتے ہیں بعض اوقات ایک چیز ہمیں شر نظر آتی ہے اسی میں خیر نکال دیتے ہیں, اور بعض اوقات بعض چیزیں خیر ہوتی ہیں اس میں شر پوشیدہ ہوتا ہے. اس لیے عام لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا, بعد میں یہی صلح حدیبیہ سبب بن گئی فتح مکہ کا. تو اس زمانے میں صحابہ اکرام, میں اس وقت بہت تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن صحابہ اکرام کو بہت رنج ہوا اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی یعنی ایسی شرائط پر صلح کی ہے جو کبھی بھی یعنی وہ تیار نہیں تھے ان شرائط پر, لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں کوئی حرج نہیں, وہ کہتے رہے آپ مانتے چلے گئے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے گا تو تم واپس کرو گے, لیکن اگر تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. اس قسم کی شرائط رکھی, یعنی بظاہر جو بہت ہی دب کر صلح کی گئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو منظور کر لیا. اور جب صلح نامہ تیار ہو رہا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے گڑبڑ کی, جب اللہ کا نام لکھا گیا بسمک اللہ تو اس میں کا کوئی اعتراض نہیں, اللہ کو بھی مانتے تھے, لیکن جب کہا کہ یہ جو ہے صلح نامہ جو ہے وہ باہم فلاں فلاں کے درمیان ہے, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر اللہ کے رسول ہم آپ کو مانتے تو آپ کو عمرے سے بھی نہ روکتے, ہم تو مانتے ہی نہیں آپ کو اللہ کا رسول, اس لیے آپ یہاں صرف محمد ابن عبداللہ لکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا تھا, آپ نے فرمایا کہ علی اس کو مٹا دو اور یہاں صرف محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا, یعنی آپ کا نام محمد الرسول اللہ کو میں مٹاؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو مجبور پایا. تو اس پر پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ امی تھے, لیکن آپ نے قلم لے کر اس جگہ کو وہ وہاں سے مٹا کر اور پھر دوسرا جو تحریر بھی آپ نے خود لکھی. اب اللہ تعالی نے معجزاتی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا دیا. بہرحال آپ نے پھر اس وقت محمد ابن عبداللہ کہہ کے وہ صلح نامہ لکھا. تو بہرحال لیکن اس صلح نامہ کی وجہ سے کشادگیاں آ گئیں اس اعتبار سے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ صلح نامہ دب کر ہوا, لیکن بعد میں اس کے بڑے فوائد سامنے آئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ سب احرام کی حالت میں تھے, عمرے کے لیے آئے تھے, اب صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے حکم دیا سب کو کہ اپنے سر کے بال مونڈ لو یعنی حلق کر لو, ایک شخص بھی اٹھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک شخص بھی اٹھ کے نہیں کھڑا ہوا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لائے تھے آپ, آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اصل میں صحابہ اکرام رنج و غم کی حالت میں تھے, اور اتنے رنج و غم کی حالت میں تھے کہ انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہوا اس بات کا کہ آپ نے کچھ کہا ہے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ رنج کی حالت میں ہیں اور اس صلح کی وجہ سے بہت زیادہ غم زدہ ہیں, اس لیے آپ اس کی فکر مت کیجیے, آپ خود اپنا سر کا حلق کیجیے, جب آپ کو دیکھیں گے تو خود بخود سارے حلق کرا لیں گے. حضرت ام سلمہ کا یہ مشورہ بہت ہی صاحب تھا, چنانچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق کیا تو باقی صحابہ کرام نے جب آپ کو دیکھا تو خود بخود سب نے اپنے سروں کو موڑنا شروع کر دیا.
تو اس طریقے سے بہرحال یہیں پر جو ہے وہ حلق کرا لیا گیا اور اس کے بعد یہاں سے یہ واپس آ گئے اور یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ سال عمرے کے لیے آؤ گے اور وہ بھی تین دن صرف رہو گے مکہ مکرمہ میں اور اس کے بعد پھر واپس چلے جاؤ گے, اس میں بھی بہت تھوڑے ہتھیار لے کر آؤ گے. تو بہرحال اس طرح کی بہت سی شرائط تھی کہ جس کی بنا پر یہ صلح نامہ تیار ہوا. اور یہی وہ موقع بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح نامہ تیار ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ بھیجا کہ تم جا کر ان سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہمیں مکہ میں آنے دیں, عمرہ کرنے دیں. لیکن اس قوم نے نہیں ماننا تھا, نہیں مانی. البتہ عثمان غنی سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو طواف کر لیجیے. انہوں نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم نے روک دیا اور میں یہاں پر طواف کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ نے طواف نہیں کیا. اور ادھر کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ کچھ لوگ جو کفار کے تھے, دس آدمی ایسے تھے جو مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے تھے, تو مسلمانوں نے انہیں پکڑ لیا. ان کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے بھی کچھ تھوڑی سی سختی کی اور پھر حضرت عثمان غنی کے بارے میں مشہور کر دیا کہ انہیں قتل کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے اس وقت بیت رضوان کے نام سے جو مشہور ہے وہ آپ نے بیت لی, ایک درخت کے نیچے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر بیعت لی, جس کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کے کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت, یعنی خود بھی آپ نے بیعت کی ایک اعتبار سے. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہاں پر بیعت بھی فرمائی. بعد میں خیر وہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے. تو اس بیعت رضوان کے واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ذکر فرمایا ہے. بہرحال اس میں سورت کے اندر یہ سورت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی واپسی کے سفر میں, اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی سے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ فتح مکہ فرما دیں گے, بیت اللہ کو فتح فرما دیں گے. چنانچہ بعد میں پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا اس کو سچا کیا کہ مکہ بھی فتح ہوا, اور اس طریقے سے فتح ہوا کہ خون خرابہ کے بغیر. اور پھر اس کے بعد چابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی, جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے, تو آپ کے ہاتھ میں چابی بھی آ گئی. اس خواب کو اللہ نے سچا کر دکھایا. اگلی سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا بیان ہے کہ کس طریقے سے آپ کے سامنے ادب اور احترام سے ہمیں رہنا چاہیے. چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. یہ ادب سکھایا, اور یہ حکم جو زندگی میں تھا آج بھی یہ حکم ہے کہ روزہ اقدس پر اونچی آواز سے سلام نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ آہستہ آواز میں صلاۃ و سلام پڑھیں, تاکہ ادب اور احترام جو زندگی میں حکم تھا اس کا حکم آج بھی باقی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر آوازیں دیا کرتے تھے, اے یا محمد یا محمد, یعنی یہ اس طریقے سے جو پکارتے تھے کہ آپ باہر نکلو. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا جو لوگ نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں زور زور سے, اکثر ان میں بے وقوف ہیں, یعنی اس طرح سے نہیں پکارنا چاہیے. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم, اگر وہ صبر سے کام لیں اور آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کریں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. اس سے یہ بھی ادب سکھا دیا کہ اپنا کوئی اگر بڑا ہو تو بجائے اس کے کہ جا کے دروازے سے ان کو باہر نکالیں اور عین دوپہر میں دھوپ کے وقت میں انہیں تکلیف دیں, ہونا یہ چاہیے کہ ان کا انتظار کیا جائے, جب وہ اپنے وقت پر باہر نکلیں تو جو مسئلہ ہے ان سے بیان کیا جائے. یعنی یہ ادب سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تھا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وارثین انبیاء ہیں ان کے لیے بھی علماء کرام نے یہ آداب لکھے ہیں. اور صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ بالکل واضح تھا زندگی کے اندر. بعض اوقات بعض صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے بڑے لمبے لمبے سفر کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, آپ کی تشریف دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی حدیث کی صحت کو جاننے کے لیے انہوں نے سفر کیا، اور لمبا سفر کیا سخت گرمیوں کی حالت میں، اور سخت گرمی کے وقت میں وہاں پہنچے بھی، لیکن وہ ایک جگہ بس بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، لیکن دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ جن سے پوچھنا تھا کہ یہ حدیث واقعی تم نے بیان کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو جب وہ نکلے نماز پڑھنے کے لیے کسی کام کے، تب جا کر انہوں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ اے نبی کے ابن عم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے آ کر کیوں نہیں فوراً بلا لیا، یعنی آپ نے اتنی تکلیف کی؟ تو فرمایا کہ نہیں، ادب یہی تھا کہ آپ اپنے کام سے باہر نکلیں تب میں پوچھوں آپ سے. تو بہرحال یہ صحابہ اکرام نے تو کر کے بھی دکھایا، تو بہرحال یہ آداب بتلائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، کوئی آدمی اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پر فوراً یقین مت کرو، بلکہ فتبینوا، اس کی تحقیق کراؤ، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر پر اعتماد کر کے کوئی قدم اٹھا لو اور بعد میں تمہیں تکلیف ہو. ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر تمہیں شرمندگی ہو کہ کاش میں تحقیق کر لیتا. بعض اوقات بعض باتیں ایسی پتہ چلتی ہیں کہ اگر آدمی اس خبر پر یقین کرتے ہوئے کچھ کر گزرے تو دو قوموں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے، اور دو خاندانوں کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کی خبر پر فوراً یقین نہ کرو جب تک کہ تمہیں اس کی صحت کا یقین نہ ہو جائے. تو فرمایا اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، کوئی خبر لے گا جب تمہارے پاس آئے تو تحقیق کر لو. اور آگے فرمایا اعلموا ان فیکم رسول اللہ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول تم میں موجود ہے. یعنی آپ سے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو صحابہ اکرام کو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. تو یہ ساری جو ہے چیزیں بتائیں صحابہ اکرام کو، اور ساتھ فرمایا کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ ہدایت پر تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور نعمت ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، یقیناً یہ ان کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے. اور آگے مزید بتلایا گیا کہ اگر دو جماعت مسلمانوں کی لڑائی ہو جائے ان میں تو تم صلح کرا دیا کرو، یعنی یہ خاص قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی اگر دو جماعتیں باہم لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر پھر بھی ایک جماعت نہ مانے، فَقَاتِلُوا الَّتِي، تو پھر ان سے تم جہاد کرو، حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قائم ہو جائے. یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے درمیان صلح صفائی کا معاملہ ہو جائے اور لڑائی کی نوبت نہ آئے. لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ ہر دھرمی سے باز نہیں آتا، تو ایسی صورت میں پھر کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایک جو ہے وہ جماعت جو ہے ایسی کرے کہ پھر ان سے وہ جہاد کرے تاکہ اللہ کا حکم غالب آ جائے. اور ساتھ میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو آپس میں تم اصلاح کر دیا کرو بھائیوں کے درمیان، یعنی اگر لڑائی ہو جائے، غلط فہمیاں پیدا ہو جائے، ان غلط فہمیوں کو دور کر کے آپس میں صلح صفائی کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. اور یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو مسلمانوں کو بھائی بھائی کہا گیا ہے، اخوہ کا لفظ لائے، اخوہ اس بھائی کو کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہو، یعنی یہ اخوت ایسی معمولی درجے کی نہیں ہے، بلکہ تم سب کا باپ یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس لیے یہ اخوت تمہارے اندر ہونی چاہیے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کیا کرو. تو بہرحال یہ عام طور پر اب دیکھیے، جب عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے تو اگر خاندان میں کہیں لڑائی ہو، دو جو ہے وہ گھروں میں لڑائی ہو جائے، رشتہ داروں میں ہو جائے، تو صلح سے کام کرنا چاہیے. اور کسی شخص کو جس کی خاندان کے اندر جو ہے عزت ہو، احترام ہو، اسے چاہیے وہ آگے بڑھ کر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرے. آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دو بھائی لڑ جائیں تو کوئی تیسرا اس کو ان کو صلح کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے، دو بیٹوں میں ہو جائے، اور خاندان کے دوسرے لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو صلح کوئی نہیں کراتا، جس کے نتیجے میں دونوں فریقوں میں خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ لڑائی کو اور زیادہ ہوا دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس لیے یہاں پر یہ حکم ہے، تو یہ اس کا حکم آخر تک ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اگر ایسا ہو جائے تو آپس میں صلح صفائی سے کام لینا چاہیے. اور ایسے ہی عام لوگوں کو حکم دیا اللہ نے کہ ایمان والوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے شعبے اور قبائل تم میں پیدا کر دیے ہیں. لیکن یہ قبیلے اور شعبے اس لیے نہیں ہے کہ ان میں آپس میں فخر کرو تم، بلکہ اس لیے تاکہ تم آپس کے شادی بیاہ میں غم خوشی میں شریک ہو سکو. لازمی بات ہے کہ ساری دنیا تو ایک کی شادی میں نہیں شریک ہو سکتی، اس لیے کسی قبیلے بنا دیے اور خاندان بنا دیے تاکہ خاندان والے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. ورنہ آپ نے دیکھا کہ کتنی تکلیف میں اگر ایک آدمی مر گیا، پتہ چلا پورا شہر کسی نے بند کرا دیا. اور بھائی جس کا مرا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، چند افراد ہیں، وہ دکانیں بند کر دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ان کو تکلیف ہے، لیکن پتہ چلا کہ آج کل ہمارے یہاں یہ سیاست ہو گئی، پورا شہر ہی بند کرا دو، تو اس سے کتنی تکلیف ہوتی. اس لیے جو رشتے داریاں قائم کی ہیں تاکہ وہ آپس میں مل جل کر بیٹھیں، غم میں شریک ہو جائیں، خوشیوں میں شریک ہو جائیں. اب ساری دنیا تو ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوگی نا، اور نہ ہی سارا شہر جو ہے وہ ہمارے دکھ درد میں شریک ہوگا. تو اس لیے ایسی صورتوں سے بچنا چاہیے، بلکہ یہ جو قبائل اور جو خاندان کی تقسیم ہے وہ صرف اسی لیے ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آ سکیں، اور یہ فخر کا ذریعہ نہیں ہے. بہرحال وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جہاں تک فخر کی بات ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو شخص متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے، بس چاہے وہ جو بھی ہو. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو دکھ درد اور تکلیف ہیں ان کو دور فرما کر ہم سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تلاوت قرآن مجید کو، ذکر و اذکار کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.